وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، مزید جو مانگو گے دیں گے. تیسری منزل وہ ہے کہ جس کا تمہیں تصور نہیں وہ کیا مانگو گے، وہ ہے لدینا مزید، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. لہذا ان تین درجوں میں جو سب سے پہلا درجہ ہے اصل میں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید ہے ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت. انسانوں میں عظیم اکثریت جو ہے وہ اسی تھرڈ لیول کے اوپر رہے گی، آپ یہ نہیں سمجھ سکتے وہ اس سے ایک ایک بالا تر ہو سکتے ہیں. لہذا ان کی سلم الناس اعلیٰ قدر اصول ہند کے اصول کے تحت قرآن نے زیادہ نمایاں اسی کو کیا ابتدائی سطح سے، کہ جس سے آگے لوگوں کی کم لوگ ہوں گے کہ جن کی رسائی ہوگی. لہذا یہ ہے ان چیزوں سے کہ مجھے اطمینان ہوا اور کوئی مغایرت الحمدللہ سے اب مجھے محسوس نہیں ہوتی ان آیات مبارکہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کے دل میں کوئی حجاب ہے، چاہے آپ زبان پر لانے سے اسے ہچکا ہے، تو اگر ان چیزوں پر غور کریں گے تو انشاءاللہ وہ سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. یہ اب جو انداز ہے بڑا خطیبانہ انداز ہے یہاں سے. افرائیتم ما تمنون، تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی جو منی کی بوند ٹپکا کر تم فارغ ہو گئے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اب رحم مادر میں تم اس کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تم نے تو ایک اپنی وہ بھی جو بھی لذت نفسانی کے ایک لمحے میں وہ شہر طبقائی ہو چکی تھی، اب کون بنا رہا ہے اسے؟ کون اسے رخوا رخے سے، علقہ علقہ سے، مضغہ مضغہ سے، عظام عظام سے، تصول العظام اللحمہ، کون تقریر کر رہا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کی تخلیق کرتے ہو یا ہمیں تخلیق کرنے والے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے لیے موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہے اس سے، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری ہی طرح کی مخلوق پیدا کر دیں. وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہیں اٹھا کھڑا کرے اس عالم میں جس سے تم نہیں جانتے، یعنی یہ وہی عالم آخرہ. اور عالم آخرہ کے بارے میں صحیح بات یہی ہے، جتنے حضرات آ کر مجھ سے گفتگو کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، بہت سے ہمارے ہاں مسائل چھ گئے ہیں، وہ حیات النبی کا مسئلہ ہے، سمائے موتا کا مسئلہ ہے، عذاب قبر کے مسئلے ہیں، ایسا والے کیا کیا مسئلے ہیں. ان میں اصولی بات یہ کہ ہم ان چیزوں کو اس وقت نہیں جان سکتے، جتنا بتایا ہے اس پر اتفاق کیجئے، اس سے آگے جو ہے خام خواہ کھوج کرے نتی، عالم برزخ ہو عالم آخرہ ہو، اس کے جتنے بھی احوال بیان ہوئے ہیں وہ متشابہات میں سے، ان کی حصل حقیقت کو معین کرنا ممکن نہیں، ہم جان ہی نہیں سکتے. ہم اس عالم کو جاننے والے ہیں، اس کے اصول اور قواعد اور قوانین ہمارے علم میں ہیں، وہ عالم ہی اور ہے. زمین بدلی ہوئی ہوگی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان ہوں گے، قوانین اور ہوں گے، وہ طبی قوانین یہ نہیں ہوں گے. یہاں یہ ہے کہ آگ میں ڈالا جل گیا مر گیا، اس کے بعد اس کے لیے زندگی ختم ہوگی، وہاں آگ میں پڑے بھی رہیں گے، جھلستے بھی رہیں گے اور موت بھی نہیں آئے گی. چیزیں لہذا اس عالم برزخ اور عالم آخرہ کے بارے میں صحیح لفظ یہی ہے، وننشئکم فی ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو اس کو، بس ہم نے جو کچھ بتا دیا جتنا بتا دیا اس پر اتفاق ہو. قرآن میں جو آگے اثر آنکھوں پر، صحیح حدیث میں جو آگے اثر آنکھوں پر، باقی یہ کہ اگر کوئی ضعیف احادیث بھی ہے تو آپ خام خواہ ان کی نفی بھی نہ کریں، تردید بھی نہ کریں، لیکن یہ کہ ان چیزوں کے اوپر ڈیرا لگا کر بیٹھ جانا، اس پر بحثیں شروع کر دینا، اس پر سرتے بندیاں کر دینا، یہ در حقیقت یہ ایک مریض ذہنیت ہے، اور مختلف مذاہب کے اندر یہ مریض ذہنیتیں پیدا ہوتی ہیں، فتنے یہی سے اٹھتے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور تم خوب جانتے ہو پہلی مرتبہ کے اٹھائے جانے کو، نشأۃ الأولیٰ سے مراد پیدا کرنا. فلاولا تذکرون، تو پھر تم کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے کہ جس نے پہلی مرتبہ تمہیں اٹھایا ہے کیا وہ دوسری مرتبہ نہیں اٹھا سکتا؟ پہلی مرتبہ کہاں سے؟ اس ایک جرسونے سے. وہ تو گندے پانی کی بوند بھی تو کہا گیا تو اس وقت کے لیے جب کہ مائکروسکوپ نہیں تھی، اس بوند میں سے بھی وہ جو ایک جرسومہ ہوتا ہے وہ آپ کے ایک ملی میٹر کا بھی کوئی لاکھواں حصہ ہوگا، اس سے تمہیں یہ کچھ بنا دیا ہے. وہ اندازہ تو اس کی خلاقی کا، تو کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو، کیوں نہیں اس سے سبق حاصل کرتے ہو؟ افرائے تم ماں کا رسول، اور تم کرے کبھی دیکھا کہ تم جو بیج ڈالتے ہو زمین میں، ایک بیج تو وہ انسانی بیج تھا جس کا ذکر ہو چکا ہے، ایک یہ جو نباتاتی بیج ہے، تم زمین میں جا کر بیج ڈال کے آ جاتے ہو، تم کب راؤ لو ام نہ رہے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ مجھے بہت پسند ہے اقبال کی وہ نظم، اگر کہ وہ مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، چھوٹی سی مختصر نظم ہے، لیکن یہ کہ اس کا پہلا مصرع ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کی صحیح ترجمانی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بیج ڈالا تم نے وہ مٹی کے اندر دفن ہو گیا، کون پال رہا ہے اس کو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما، ہم چاہیں تو تمہاری کھیتی کو برباد کر کے چورا چورا کر دے، فضل تم تفکہون، اور پھر تم رہ جاؤ بیٹھے باتیں مناتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہمارا بیج بھی گیا، ہماری فصل ضائع ہو گئی، یہ اب سال جو ہے ہمارا، یہ جو عرصہ ہے یہ تو اب فاقے میں گزرے گا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس پانی کو جسے تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے نازل کیا ہے اسے بادلوں سے یا ہم نازل کرنے والے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہے تو اسے کھاری بنا دے، کڑوا بنا دے، یہ میٹھا پانی جو بارش سے برستا ہے ہماری قدرت میں ہے کہ ہم اسے بھی کڑوا بنا دیں جیسے سمندر کا پانی ہے، فلولا تشکرون، کہ تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون، تو تم نے دیکھا نہیں آگ کو جسے کہ تم روشن کرتے ہو، سلگاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتھا ام نحن المنشئون، کیا تم نے اگایا ہے اس کا درخت یا ہم ہیں اس کے اگانے والے اور پیدا کرنے والے؟ اب اس کا ایک مفہوم تو ہو سکتا ہے عام، کہ ہم آگ جلاتے لکڑیوں سے، لکڑیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ درختوں سے، تو درخت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے، تم نے تو نہیں کیے، لیکن اس کا ایک خاص مفہوم بھی ہے کہ عرب میں صحرا میں بعض اس قسم کے درخت ہوتے تھے کہ جن کی شاخوں کو رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی تھی، یہ میں نے سنا ہے کہ بانس کی تاثیر بھی یہ ہے، بانس کا پودا بھی ایسا ہے کہ سرگنا جائے تو سنگاری نکلتی ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام تھا، جب دونوں سہراؤں میں سفر کر رہے ہیں، ماچسیں ایجاد نہیں ہوئی، اور وہ آگ ایسی چیز نہیں جسے لے کر سات آدمی جا سکے، پانی تو آپ نے بھر لیا کھاگل میں یا کسی مشق میں، آگ کہاں لے کے جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا، تو انتم انشأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین، ہم نے اسے بنا دیا ہے ایک یاد دہانی، ایک نشانی، یہ نشانی خاص طور پر کس چیز کی ہے؟ کہ یہ جو تم اعتراض کرتے ہو کہ جہنم میں درخت کیسے ہوگا، آگ میں درخت، تو بے وقوف ہو، یہ سوچو درخت میں آگ، ہم نے درخت میں آگ پیدا کی ہوئی ہے، وہ درخت ہی ہو کیونکہ سرسوں کا درخت ہے، اس کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، تو جو درخت جو سب درخت کے اندر آگ بھر سکتا ہے وہ آگ کے اندر درخت پیدا نہیں کر سکتا، یہ تذکرہ نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین، اور صحرا نشین لوگ، بادیا نشین لوگ جو صحراؤں میں سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا سامان ہے، انہیں آگ جلانے کی جب ضرورت پیش آتی ہے تو ان شاخوں کو لگڑتے ہیں اور آگ نکال لیتے ہیں۔ میں نے کیونکہ ذکر کیا ہے سورہ رحمان کی تلاوت کا، اس کا ریکارڈ تو اب شاید مشکل سے دستیاب ہو، اس لیے کہ بہت پرانا ہے، جن کے پاس ہوگا بھی گھس گھس آ گئے ہوں گے، لیکن پھر یہ کہ میری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اہتمام فرمایا اور مجھ پر فضل کیا، کہ پھر غالباً 68 یا 69 میں وہی شیخ محمود خلیل حسنی مرحوم لاہور آئے تھے، انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں سے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ خاصا صاف ہے، موجود ہے، اب بھی ہمارے پاس ہے، جن لوگوں کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کو سنیں، اور سن کر یہ میں آپ حضرات سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ ذوق پیدا کیجیے اپنے اندر، اگر قاری آپ نہیں بن سکتے تو کم سے کم سامع تو بن سکتے ہیں، ذوق سماعت قرآن، ذوق استماع قرآن جو ہے یہ پیدا کیجیے، اور یہ بھی قرآن مجید کی برکات سے متوقع ہونے کا ایک راستہ ہے، جسے ریشنلسٹ لوگ نہیں مانیں گے، ریشنلسٹ لوگوں کے سامنے تو ایک ہی بات ہے جی، عقل میں آنی چاہیے، عقل سے بات سمجھیں گے، اس سے عمل کریں گے، یہ بات صحیح ہے، قرآن مجید کا اصل چینل یہی ہے، غور کرو، تفکرون، تاکلون، یہ ساری چیزیں. لیکن قرآن مجید جو ہے زیادہ گمبھیر ہے ہمارے اس تصور سے، زیادہ پروفاؤنڈ ہے، اس کی تاثیر کے چیلنج یہ بھی ہے. اور اسی لیے اس قدر یہ جو ہے اس کی تاکید ملتی ہے. خود حضور جو ہے فرمائشیں کر کر کے صحابہ سے قرآن مجید سنا کرتے ہیں. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور نے فرمائش کی، انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا آپ مجھ پر نازل ہوا ہے لیکن دوسرے سے سن کر مجھے کچھ اور حج اور کچھ اور کیف حاصل ہوتا. سورہ نساء انہوں نے پڑھنی شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تب حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو، کافی ہے. انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. یہ ہے قرآن مجید کا ذوق سماعت، استماع. اور یہ ہماری ہوگی مسمون محفل سماع. وہ قوالیہ شوالیہ چھوڑیے، یہ ہے اصل میں سماع کے جو مسمون سماع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بیٹھ کر صحابہ سے سنا کرتے ہیں. انہوں نے آج سورہ حشر کے ضمن میں آئے گا، مولانا سلیم مقبانی صاحب نے اپنے والد صاحب کے اشعار نقل کیے ہیں کہ سنتے سنتے نغمہ ہائے محفل بدعات کو، کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروع بھی، کوہ جس سے خاص ام متصدعا ہونے کو ہے. یہ سورہ حشر کے الفاظ جو وہاں پر مل جائیں گے حواسی میں جن کو چاہیے. فسبح باسم ربک العظیم، تو تسبیح کرو اپنے رب کے، اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، اب یہ لا جو ہوتا ہے یہ کئی صورتوں میں آئے گا، یہ لا اضافی ہے. مراد ہے فلا تو ہرگز نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. یہ لا اقسم نہیں ہے کہ میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ فلا نہیں، جیسے کلہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے. تو فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے گرتے ہیں. یہ جیسے والنجم اذا ہوا، ستارہ کہیں جا کر ڈوبتا ہے. اس میں تشبیہ اصل میں ہے وحی کے ساتھ. اسی طریقے سے وحی کے الفاظ ہیں جو قلب محمدی پر نازل ہوتے ہیں. چنانچہ بعض حضرات نے یہاں مواقع النجوم سے مراد یہ لی ہے، آیات کا نزول اے نبی آپ کے قلب مبارک کا، اس کی قسم. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ بڑی قسم ہے اگر تم جانو. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، یہ قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے. یقیناً یہ ایک بہت باعزت قرآن ہے. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ، ایسی کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے. پوشیدہ کتاب، یہ کتاب کون سی ہے؟ میں عرض کر چکا ہوں نا، یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے پاس اس کتاب کی نقول ہے. اصل کتاب کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، وہ ام الکتاب کو وہاں ہے اللہ کے پاس، اس کی یہ نقول ہے کہ جو دے دی جاتی ہے. مصدقہ نقول ہے، تصدیق محمد رسول اللہ کی ہے اس پر، لیکن اصل میں یہ نقول ہے اس کتاب کی. اصل کتاب وہاں ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اس کو یا نہیں چھو سکتے اس کو مگر نہایت پاک لوگ، پاک ہستیاں. اس آیت کے تین مفہوم ہیں، تینوں صحیح ہیں. ایک تو یہ کہ اس کتاب کو تو ظاہر بات ہے ملائکہ مقربین کے سوا کون چھوئے گا، اصل کتاب تو وہی ہے لوح محفوظ، اس کو تو کوئی اور چھو ہی نہیں سکتا. لہذا اس کے اعتبار سے تو 100% درست بات سمجھ میں آ گئی. دوسرے یہ کہ اس کتاب کو بھی جو اس کی نقول ہے، کچھ لوگ اس کے صرف ظاہر ہی کو چھو رہے ہوتے ہیں، اس کے باطن تک نہیں پہنچتے. اس کے حقائق تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے تزکیہ ہو جائے. باطن اگر آپ کا صاف نہیں ہے، تطہیر و تزکیہ نہیں ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے قرآن کے الفاظ آپ کو ازبر ہو لیکن اس کے اصل مفہوم تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کی رسائی نہیں ہوگی. لا یمسہ الا المطہرون، اس کی حقیقت، اس کا اصل مفہوم، اس کی معرفت، اس کی گہرائی، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، چھو نہیں سکتا اس کو مگر وہی کہ جو نہایت پاک ہو چکا ہے، پاک صاف ہو چکا ہے. تیسرے درجے میں اسے فعل نہیں مانا گیا ہے، نہ چھوئے اس کو مگر پاک لوگ، یعنی بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا صحیح نہیں. یہ تینوں ہیں درجہ بدرجہ اس کے مخلوق. تنزیل من رب العالمین, اس کا نزول ہے, اتارا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی رب اور پروردگار ہے. اصل حاضر حدیث انتم مدھنون, یہ جملہ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص ہے اس کو یاد کر لے. تو کیا اس چیز کے بارے میں تم سستی کر رہے ہو, مداہلت کر رہے ہو؟ یہ سستی جو ہے ہم کس کس انداز میں کر رہے ہیں؟ اس کتاب پر ہم نے کتنی توانائی اثر کی, اس کتاب پر ہم نے کتنا وقت لگایا ہے؟ زندگی کے ذرا ہر شخص سوچے غریبان میں جھانکے کہ کتنے سال اس کتاب کے لیے وقت کیے, بی ایس سی کی, ایم ایس سی کی, ایم بی بی ایس کیا, پی ایچ ڈی کیا, فلاں کیا, دھمکا کیا, اور نہ معلوم کیسی کیسی انجینئرنگ کر لی اور کیسے کیسے فنون سیکھ لیے. زندگی کے بہترین سال 14-14, 15-15, 16-16 سال, 20-20 سال لگا دیے, لیکن یہ کہ اس کتاب پر کتنا وقت لگا ہے, اس پر کتنی صلاحیتیں سکتی. بڑا تیر مارا تو کئی فارغ وقت میں ذرا بیٹھ گئے, کوئی تفسیر کھول لی, ادھر سے ادھر کچھ دیکھ لیا, کیا اس کا حق ادا کیا؟ اصل حاضر حدیث انتم مدھنون, وہی بات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی, اور وہ میں نے اپنے کتاب کے میں بھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس نے بھی نقل کیا ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا حاشیہ رحمت اللہ علیہ کا, تو انہوں نے فرمایا کہ اگرچہ وہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ فرقان میں کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اس میں اصل تذکرہ تو کفار کا ہے, لیکن طبعا وہ سب مسلمان بھی اس میں شامل ہیں. اس قرآن مجید کی نہ تلاوت کرتے ہیں, نہ اس پر غور کرتے ہیں, نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اس پر عمل کرتے ہیں, نہ اس کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں اس آیت کے حوالے سے بھی میں مشورہ دوں گا کہ ابھی جتنے بھی چند روز ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا میرا وہ کتاب کا, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کو ضرور پڑھیے. اصل حاضر حدیث انتم مدھنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون, اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. یہ رزق جو ہے صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے نہیں آتا, بلکہ جیسے کہ سورہ آل عمران میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت زکریہ نے جب دیکھا حضرت مریم کے پاس رزق اور پوچھا کہ اللہ نے کہا گا, اس کے بارے میں دونوں رائے ہیں, رزق وہ بھی کہ جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں میرے ہیں, اور ایک یہ بھی کہ ذہانت, فطانت, حکمت, معرفت. ایسی بات کہ ایک جملے میں ایسی بات کہہ دی جائے کہ آدمی آشت کر اٹھے کہ یہ بچہ, اور اس نے یہ بات کہہ دی, یہ بچی ابھی نوجوان یا جوان بچی, اور اس نے اتنی اونچی بات کہی, یہ کہاں سے آیا تمہارے پاس یہ علم و فہم؟ تو رزق جو ہے اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, ذہانت و فطانت بھی ہے, حکمت بھی ہے, معرفت بھی ہے, علم بھی ہے, یہ ساری چیزیں انسان کا رزق. جیسے کہ ہم نصیب کہتے ہیں, وہ نصیب جیسے ہمارا ہے ویسے ہی اس کی رزق بھی ہے. بتا جو رسکم اللہ تم چکے ہو, تم نے اپنا حصہ اپنا نصیب یہ کرایا کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو. اب یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ ثابت ہو گیا کہ ہم سے متعلق نہیں ہے یہ آئے. تکذیب صرف قولی نہیں ہوتی, تکذیب حالی بھی ہوتی ہے. تکذیب ایک تو یہ کہ آپ جھٹلائیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ تکذیب قولی ہے. تکذیب حالی یہ ہے یا تکذیب عملی یہ ہے کہ آپ وہی طرز عمل اختیار کریں کہ جو اس کے بارے میں نہ ماننے والے اختیار کر رہے ہیں, نہ اسے پڑھنا, نہ اسے سمجھنا, نہ اس پر غور کرنا, نہ اس کی تلاوت, نہ اس پر عمل. اس میں جس کو حرام کیا وہ آپ دھڑلے سے کام کر رہے ہیں, اس میں جس چیز کو ممنوع ٹھہرایا آپ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہ بھی تکذیب ہے, یہ تکذیب عملی ہے, یہ تکذیب حالی ہے. یہی تکذیب ہے انشاءاللہ آج ہی ہم پڑھیں گے سورہ جمعہ میں, اسی معنی میں تکذیب کی بنی اسرائیل نے تورات کی. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ مضمون, تو اس میں بھی یہ نہ سمجھیے کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم, تو کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے, نزع سے عالم کا تصور کیجئے کہ آپ کا کوئی عزیز, آپ کا کوئی محبوب ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی بچہ آپ کے سامنے دم توڑ رہا, اس کا نقشہ کھینچا گیا. وان تم ہی نئے دن تم ضرور اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے سامنے وہ ہمارا عزیز جا رہا ہوتا ہے, ہمیں معلوم جا رہا ہے لیکن ہم روکتے نہیں رکھتے, ہمیں معلوم جان نکل رہی ہے لیکن کس کے اختیار میں اس جان کا روک لینا. وان تم ہی نئے تم ضرور تمہاری نگاہوں کے سامنے, ورنہ اقرب الیہ منکم, اور ہم اس سے تم سے کہیں زیادہ قریب تر ہوتے ہیں. تم تو پھر بھی 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے, ہم تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو اس کی رگے جان سے زیادہ قریب تر ہیں. اور خاص طور پر اگر اس میں اللہ کے ساتھ ملائکہ کو بھی جمع کیا جائے تو ملائکہ اس کو قریب تر ہوتے ہیں, اس کے جو لگا کر رہے ہیں کھینچ رہے ہیں اس کی جان کو, وہ اقرب ہے ہمارے مقابلے میں, ہم تو پھر 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑے. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, لیکن تم دیکھتے نہیں. فلولا انکم تم غیر مدینین, تو کیوں نہیں ایسا ہوتا اگر واقعتاً تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو, کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہو. ترجعونھا انکم تم صادقین, تو اگر سچے ہو تو اس جان کو لوٹا کے نہیں دیتے, تمہارے سامنے وہ جان نکالی جاتی ہے, تو اگر کوئی طاقت تمہارے اندر ہے تو اس جان کو لوٹا لیا کرو. فاما ان کان من المقربین, وہ جب جان نکال لی جائے گی تو وہ جان 3 ہی قسموں کی ہوگی. اگر تو وہ ہوا مقربین میں سے, سابقین میں سے, جس نے نیکی میں سبقت کی, دوسروں کے لیے عظیمت کی مثالیں قائم کی, برتر چھلانگ لگائی تاکہ دوسروں میں جرت پیدا ہو کہ وہ بھی چھلانگ لگائے, انہوں نے مثالیں پیدا کی جو دوسروں کے اندر عظیمت کے لیے ایک امنگ پیدا کرے, یہ مقربین ہوں گے, ہر دور کے مقربین. فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت نعیم, اس کے لیے تو راحت ہی راحت ہے اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں اور نعمتوں والی جنت ہے. واما ان کان من اصحاب الیمین, اور اگر وہ جان ہوئی اصحاب الیمین میں سے, داہنے ہاتھ والوں میں سے, فسلام لک من اصحاب الیمین, تو سلام ہے تمہارے لیے اصحاب الیمین کی طرف سے بھی. نشچنت رہو, بالکل مطمئن رہو کہ اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں, کوئی حزن نہیں, کوئی خوف نہیں, راحت ہی راحت, آرام ہی آرام. واما ان کان من المکذبین الضالین, اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں میں سے اور بھٹکے ہوئے میں سے, یہ جھٹلانا دونوں سامنے رہی ہے, ہمارا جھٹلانا بھی اس میں شامل ہے, جو عملی جھٹلانا ہے. اگر وہ بھٹکے ہوئے میں سے ہوا, جھٹلانے والوں میں سے, فنزل من حمیم, تو اس کی ابتدائی توازو جو ہوگی وہ تو ہوگی کھولتے پانی سے, نہ تسلیت جہیم, اور پھر جھونک دیا جانا ہوگا جہنم میں. ان ھذا لھو الحق الیقین, جان لو یہ یقینی چیزیں ہیں, ان کو یہ یقین کا حق رکھنے والی چیزیں, ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فسبح بسم ربک العظیم, تو تسبیح کرو اپنے بزرگ و برتر رب کے نام کی, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتِ الحکیمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم. صدق اللہ العظیم. میں نے عرض کیا تھا کہ جو آخری منزل ہے قرآن مجید کی, اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے 2 گروپ آتے ہیں. پہلے گروپ کی 7 مکی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں, سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک. اب اس کی جو مدنی صورتیں ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں, اور یہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے پہلے کہ قرآن مجید میں صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے. تسلسل کے ساتھ 10 صورتیں یہاں آئی ہیں مدنی, سورہ حدید سے سورہ تحریم تک. ان صورتوں کے بارے میں مجموعی طور پر یہ بات جان لیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ساری گفتگو, سارا خطاب ایکسکلوسیولی مسلمانوں سے. بقیہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ کچھ باتیں اہل ایمان سے ہو گئی, کچھ کفار سے ہو گئی, کچھ یہود سے خطاب ہو گیا, کچھ نصارہ سے ہو گیا, کچھ مشرکین سے ہو گیا, کچھ پچھلے قوموں کے حالات بیان ہو گئے, سابقہ انبیاء اور رسول کی تاریخ بیان ہو گئی. تو یہ مضامین جو ہیں ملے جلے ہوتے ہیں, لیکن ان 10 صورتوں میں ساری گفتگو ایکسکلوسیولی بالکل خصوصی انداز میں مسلمانوں کی. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں عام طور پر ملامت اور زجر کا انداز ہے مسلمانوں کو ان کی کوتاہیوں پر، کمزوریوں پر ٹوکا جا رہا ہے اور ملامت کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورتیں سوائے ایک صورت کے یہ نازل ہوئی ہے مدنی دور کے نصف آخر میں، یعنی سن 5 نبوی سے لے کر اور 11 نبوی تک، 10 نبوی تک یہ زمانہ ہے. اس زمانے میں مسلمانوں میں کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہو گئے تھے، اور ظاہر بات ہے منافقین سے سب کو ہی معلوم ہے کہ منافقین کی اچھی بڑی تعداد تھی، وہ مسلمان ہی شمار ہوتے تھے قانون. پھر کچھ اور جو ضعفاء بھی تھے، منافق تو نہیں تھے لیکن ایمان اس درجے کا ان کا نہیں تھا جیسا کہ سابقون الاولین کا تھا. تو گویا کہ اگر اوسط نکالے تو امت کے ایمانی جذبات، جوش جہاد، جذبہ انفاق اور ذوق شہادت میں اوسط کے اعتبار سے کمی ہو گئی. اس کمی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے ذرا جھنجھوڑنے کا انداز آپ کو ان تمام صورتوں میں ملے گا. اب وہاں تو یہ کمی ہوئی تھی تو آپ خود ہی سوچئے کہ وہ کمی کے باوجود بھی ہمارے اس وقت کے حال سے تو وہ لکوکا درجے بہتر تھا اوسط، اس لیے کہ ان میں وہ لوگ بھی تو تھے، سابقون الاولون بھی موجود تھے، لہذا وہ اوسط کچھ کم ہوا تو تھوڑا ہی تو کچھ کم ہوا ہوگا. ہمارا جو حال اس وقت ہے اس کے اعتبار سے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اصل خطاب اور گفتگو ہم سے ہو رہی ہے. اس لیے ان صورتوں کا مطالعہ خاص طور پر اس اعتبار سے کیجیے کہ گویا کہ یہ مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے. ان 10 میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ آ رہے ہیں، ان کو المسبحات کہتے ہیں، اور 5 صورتیں وہ ہیں کہ جو بغیر تسبیح کے ذکر کے شروع ہو گئی ہیں. یہ 10 بنتی ہیں. مسبحات میں سورہ حدید پہلی جو صورت ہے، پھر سورہ حشر، پھر سورہ صف، پھر سورہ جمعہ اور پھر سورہ تغابن. اور ان میں جو مسبحات ہیں ان کی امتیازی شان ہے دوسری صورتوں کے مقابلے میں، خصوصی ان کے اندر ایک رنگ ہے معرفت کا اور حکمت کا اور گہرائی کا. اور ان میں بھی سورہ حدید جامع کریم ہے. اب مجھے اندیشہ ہے کہ اگر سورہ حدید سے جس قدر مجھے ایک انس ہے اور مناسبت ہے، اگر میں اس کے حساب سے کچھ تھوڑا تھوڑا سا بھی بیان کرنے لگوں تو وقت بہت نکل جائے گا اور اب ہم تنگ ہو چکے ہیں اپنے ذرا شیڈیول کے اعتبار سے. لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پورے طور پر ذہن المتوجہ رہے اور میں بھی کوشش یہ کروں کہ کم سے کم الفاظ میں اپنے وہ احساسات آپ کو منتقل کرتے ہوئے آگے بڑھوں. اس صورت کے کچھ حصے اپنے ذہن میں کر لیجئے. پہلی 6 آیات میں اللہ تعالی کی ذات و صفات اور اس کی توحید کا بیان ہے نہایت پر جلال انداز میں اور اعلیٰ ترین علمی سطح. اس میں سے میں کسی چیز کی سر وضاحت نہیں کروں گا ورنہ وہ مضمون جو ہے پھر بہت سوال طلب ہو جائے گا. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے پہلا وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اس کا تو میں صرف ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں، میں نے کچھ بھی کہنے کی کوشش کی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. صرف یہ کہ امام راضی کے الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں. اعلم ان هذا المقام مقام غامض مهيب عليم، کہ جان لو کہ یہ مقام بہت ہی پرہیبت، بہت گہرا اور بہت ہی، یعنی اس کی کنہ تک پہنچنا محال ہے. وهو بكل شيء عليم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش، پھر متمکن ہوا تخت پر، یعنی تخلیق کرنے کے بعد غیر متعلق نہیں ہو گیا، لا تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ تخت حکومت پر بھی خود براجمان ہوا، متمکن ہوا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ سے گھستا ہے زمین میں اور جو کچھ سے نکلتا ہے اس سے. وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، اور جو کچھ کے نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو کچھ کے کرتا ہے اس میں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. کرتا ہے اس میں. وَهُوَ مَا تُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. اور وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے تو گویا کہ چشم دید گواہ ہے ہر چیز کا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور تمام معاملات بالآخر اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یعنی آخری فیصلے وہی کرے گا. یولج اللیل فی النہار. وہ پھرو لاتا ہے رات کو دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. وہ پھرو لاتا ہے دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور وہ تو جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جو لوگوں کے سینوں میں مدفون ہے اور مخفی. یہ چھ آیات ختم ہوئی. پہلا حصہ ہے. یہ سارا کلام خبریہ ہے. اللہ کی ذات و صفات کا بیان ہے. اور یہ اب میں عرض نہیں کر سکتا کہ یہ میرے نزدیک ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان میں یہ قرآن مجید کا کلائمیکس ہے. اس کے قریب اگر آئے گا تو تین آیتیں ہیں سورہ حشر کی, وہ بھی مسبحات میں سے. وہ تین آیتیں وہ ہیں کہ جس میں اسماء باری تعالیٰ کا سب سے بڑا گلدستہ ہے. یہاں صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے اعلیٰ ترین علمی سطح پر. اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے. اور جو حضرات نئے ہمارے سلسلے میں شریک ہوئے ہیں درس و تدریس کے, وہ یہ نوٹ کر لیں کہ اس صورت پر میرے کیسٹ موجود ہیں. پانچ کیسٹ کا ایک سیٹ ہے. پھر یہ کہ اس سے بڑے پیمانے پر بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی اس کے دروس مل جائیں گے. پھر اس کے دروس جو ہیں وہ اس کے کم سے کم دو تہائی حصے کے دروس جو ہیں وہ ویڈیو کیسٹ کی شکل میں بھی نشام الہدا میں جو میری تقریریں ہوتی رہی ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. جو تفصیل سے ان کو سمجھنا چاہیں مقامات کو, وہ ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اب آ رہا ہے کلام انشائیہ. اللہ تو یہ ہے, تم مانو تب بھی ہے نہ مانو تب بھی ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ سوال یہ ہے تمہاری نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تمہاری کامیابی اور ناکامی کا انحصار کس پر ہے؟ اس کو سمجھو. اب یہاں دو تقاضے آئیں گے, پھر ایک ایک تقاضے پر ذرا جھنجھوڑا جائے گا کیوں نہیں پورا کرتے. یہ ذرا اس کو تقریباً یہ بھی چھ آیات کے اندر یہ مضمون دوسرا حصہ مکمل ہوگا. آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. پہلا تقاضا تو یہ. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اور خرچ کرو اس کی راہ میں, اس کی رضا کے لیے, ان تمام چیزوں میں سے جن میں اس نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا, خلافت عطا فرمائی. جیسا کہ سابقہ صورت میں رزق کے بارے میں عرض کر چکا ہوں, مجھے ذہانت دی تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی, اس کا رزق ہے. میرے اندر جسمانی توانائی رکھی, اللہ کی دی ہوئی ہے, اس کا رزق ہے, اس کا عطا کردہ رزق ہے. جو جو کچھ اس نے تمہیں دیا وہ رزق ہے. اسی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جو کچھ تمہیں دیا اس نے تمہیں خلافت عطا فرمائی. تمہیں جان دی, مال دیا, اولاد دی, جائیداد دی,
ذہانت دی، صلاحیت دی، توانائی دی، جو کچھ دیا اس میں خلافت ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اللہ کی اجازت ہے. اب اس کا خرچ کرنا ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہی لیے اپنی ہی جائیداد اور بنا لی، جو بچا اس کو اور لگایا کاروبار میں، اور انویسٹ کیا، سیونگ کی اور انویسٹ کی. وہ تو یہ ہے کہ اپنی ہی ذات کے گرد آدمی گھومتا رہے، طواف کرتا رہے. ایک یہ ہے کہ اس میں سے اپنی ذات کو کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ کے لیے لگایا جائے، جس کی آخری منزل کیا ہے کہ جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہے اصل میں انفقوا مما رزقناکم مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں ہم نے تمہیں خلافت عطا کی ہے اس میں سے ہماری راہ میں لگاؤ اور کھپاؤ اور خرچ کرو اور خرچ کرو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو جو لوگ تم میں سے ایمان کا حق بھی ادا کر دیں اور انفاق کا حق بھی ادا کر دیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا. بڑی یہاں میتھمیٹیکل ترتیب ہے، دو تقاضے ہیں، اگر یہ دونوں تقاضے پورے کر دیے تو بس تمہارے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے، اجر ہے. اب ذرا ڈانٹ پڑی، کیوں نہیں کرتے؟ کر دو تو شاباش، نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے ڈانٹ آئے گی. وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر؟ کیوں پختہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر؟ حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور وہ تم سے عہد و عہد لے چکا ہے، مضبوط عہد، اگر تم مومن ہو. معلوم ہوا یہاں خطاب اہل ایمان سے، کفار سے نہیں ہے. یہاں ایمان لاؤ کس معنی میں کہا گیا؟ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. یہ کیا ایمان ہوا؟ ایمان بھی ہے اور کس کو حضور بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے، ایمان کے باغ اللہ کے باغیوں سے ساز باز بھی ہے، اللہ پر ایمان بھی ہے اور اللہ کے غداروں کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہے. یہ کیا ایمان ہے؟ ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. آمنو کما آمن الناس، جس کا جواب منافق کیا دیتے تھے؟ انو منو کما آمن السفہا، کیا ہم ایسے ہی مان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ مان لائے؟ انہیں تو اپنے نفع نقصان کا تو خیال ہی نہیں رہا، ہم تو ایسے قودن نہیں ہیں. تو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اسلام کو تو ضرورت ہے ایسے ہی، چاہے دنیا انہیں قودن کہے، فینیٹک کہے، ایسے ہی فدائیوں کی جو اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے. تو اگر تم مومن ہو تو اللہ تم سے قول و قرار لے چکا، اگر تم مومن ہو تو اللہ تم سے تمہاری جانیں اور مال خرید چکا، یہ تمہارے ہے کہاں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورۃ توبہ کی آیت ذہن میں آئی. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، رہنمائی بھی ساتھ کے ساتھ دے دی کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں جھانکے اور اسے محسوس ہو کہ وہ یقین والا ایمان تو نہیں ہے، تو کہاں سے لائے اس کو؟ اس ایمان کا منبع اور سرچشمہ یہ کتاب ہے، یہ آیات بینات ہیں، وہی ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر یہ آیات بینات، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. جن میں اگر شکوک و شبہات کے اندھیرے ہیں، نہیں ہوگا نا، شکوک و شبہات کے اندھیرے، اگر بے یقینی کا دھندلکا ہے، تو اس کو نور سے بدلنے کے لیے یہ ہے آیات بینات. جو سورہ شورا میں بھی ہم پڑھائے کہ اے نبی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. آپ کو بھی معلوم نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، تفصیل معلوم نہیں تھا. بالقوہ ایمان تھا آپ کے قلب میں، لیکن ایمان کی تفاصیل آپ کے علم میں نہیں تھی. ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنایا ہے جس سے آپ کا باطن بھی جگمگا اٹھا ہے، اور اب آپ جو ہے لوگوں کو ہدایت دیں گے. انک لتہدی الی صراط مستقیم وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، اور یقینا اللہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اب دوسری بات کیا تھی؟ خرچ کرو، لہذا دوسری ڈانٹ اس پر آ گئی. وہ مان کم اللہ تم سے پوچھ سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی وراثت ہے. یہ تو چیزیں جو بھی ہیں، دے چینج ہینڈز، باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو، اس سے آگے، پھر سب چلے جائیں گے تو کس کے لیے رہ جائے گا؟ وارث کون ہے؟ الوارث، وارث حقیقی تو اللہ ہی ہے، مالک حقیقی وہ، وارث حقیقی وہ. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے جو خطے بھرے ہیں وہ آپ کی اولاد ہی کو چلے جائیں. کیا پتا ہے کتنے خطے جو ہے وہ مسلمان ہندوستان میں چھوڑ آئے، جن پر قبضے جو ہے وہ ہندوؤں کے ہو گئے، جتنے ہندو یہاں چھوڑ گئے کہ جن پر وہاں سے آنے والوں نے قبضے کیے. یہ بھی ضروری نہیں کہ تمہاری اولاد ہی کو منتقل ہو، بلکہ تمہاری یہ ساری محنت اور کمائی ہو سکتا ہے کہ تمہارے دشمنوں کے ہاتھ لگ جائے. پھر آخر یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی اللہ ہی کے لیے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. اب یہاں پہ چونکہ انفاق کے معنی میں نے عرض کر دیا تھا, ہر چیز کا پالا, ذہانت دی ہے تو ذہانت لگاؤ ہمارے راستے میں, جسمانی توانائی دی ہے تو لگاؤ اس کو ہمارے راستے میں, مال دیا ہے تو لگاؤ ہمارے راستے میں, جان دی ہے تو کر دو قربان ہمارے دین پر. کیونکہ اس انفاق میں صرف مال کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ کہ جان لگانا بھی تھا, لہذا اب آگے اس کو واضح کر دیا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح مقاتل, تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جنہوں نے انفاق کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا. یہ فتح سے پہلے جنہوں نے کیا ہے جبکہ اسلام ابھی کمزور تھا اور دشمنوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید یہ بیل منڈے نہیں کرے گی, اس وقت جنہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا, تن منزل لگا دیا, وہ اعلیٰ درجات لے گئے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ بہت اونچے ہیں رتبے میں اور بہت بلند و بالا ہے اپنے مقام کے اعتبار سے ان لوگوں کے نسبت جنہوں نے انفاق کیا ہے بعد میں اور قتال کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب سے بہت اچھا ہے. قتال جب بھی کیا اللہ کی راہ میں خلوص سے کیا, اخلاص سے کیا, اللہ کا وعدہ ہے. لیکن یہ کہ فرق مراتب جو ہے قائم ہو جائے گا حالات اور واقعات کے اعتبار سے. یہی گویا کہ سورہ واقعہ کے ساتھ اس کی پھر ایک نسبت قائم ہو گئی کہ ایک ہے اولئک المقربون سابقون السابقون, ایک ہے اصحاب المیمنہ, ظاہر بات ہے جنہوں نے پیش قدمی کیا, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان, ظاہر بات ہے یہ فرق مراتب تو ہوگا. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے باخبر ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم, کون ہے وہ باہمت لوگ جو قرض دے اللہ کو نہایت اچھا قرض, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو دگنا کرے, چوگنا کرے, بڑھاتا رہے اور اس کے لیے اجر کریم اس کے علاوہ ہو, تمہارا اصل مال بھی بڑھا چڑھا کر اللہ لوٹ آئے گا اور مزید اپنی طرف سے اجر و ثواب سے دلائے گا. لیکن اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے کہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کر سکو. اور مال اور جسم میں اس دور میں تو آ کر ویسے بھی فرق نہیں رہا, آپ پیسہ آپ کے پاس ہو اعلیٰ ترین صلاحیتیں امپلائے کر سکتے ہیں, آپ رکھ لیجیے اعلیٰ سے اعلیٰ ملازم رکھیے, پیسے کی جو ان کی صلاحیت اور توانائی ہے جو آپ کے ڈسپوزل پر ہے انہیں لگائیے نہ لگانا چاہتے ہیں, آپ اپنی توانائیاں بھی دیکھتے ہیں اور اس کی قیمت وصول کرتے ہیں, چاہے وہ ڈیلی ویجز پر ہے اور چاہے وہ منتھلی سیلری ہے اور چاہے وہ کسی اور بیسس پر ہے, وہ قیمت ہی تو ہے آپ کی صلاحیتوں کی توانائیوں, وقت لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے. تو مال اور وقت لگانا, جان اور وقت کھپانا, ایک ہی بات ہے, کوئی فرق پاتے نہیں. اس کو لگاؤ اللہ کی راہ میں, اور یہ ہے قرض حسنہ اللہ کا. یہ جو منظر الذی یقرض اللہ قرض حسنہ ہے, جو اس میں انداز ہے وہ غالب کے اس شعر میں ہے یہ اسلوب, کون ہوتا ہے حریف میں مرد افضل عشق, اے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد, منظر الذی یقرض اللہ قرض حسنہ, کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یوم تر المومنین والمومنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, جس روز کے تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوا ہوگا ان کا نور ان کی داہنی طرف اور ان کے سامنے, بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, کہا جائے گا ان سے کہ آج بشارتیں ہیں تمہارے لیے ان باغات کی, ان جنتوں کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں, جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے, ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ چھ آیات ہو گئی, چھ جمع چھ بارہ آیات. ان چھ آیات میں کیا آیا, دو تقاضے, یہ پورے کرو تو تمہارے لیے اجر ہے, نہیں کرتے تو کیوں نہیں کرتے, جھنجھوڑنے کا انداز. اگر ایمان کم ہے تو رہنمائی کر دی, قرآن موجود ہے, اس سے اپنے سینوں کو پورے ایمان سے منور کر سکتے ہو, یہ لائٹ ہاؤس ہے ایمان کا, اس سے تم روشنی اخذ کر سکتے ہو. اور دوسرے یہ کہ اب ہمت کرو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں, اور اس کے لیے کیا چیز آپ کے لیے امید ہوگی کہ یہ حقیقت سامنے رکھو بالآخر یہ سب کچھ رہ جانا ہے, یہی ہر شے کا وارث حقیقت تو اللہ ہی ہے. اپنے ہاتھوں تم نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو اجر و ثواب مل جائے گا, نہیں کیا تب بھی چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا, یہاں بہرحال وہ تم اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جاؤ. اب اگلی تین آیات میں جو لوگ اس تقاضوں کو پورا نہیں کرتے لیکن ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ یہی منافق ہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے, میں منافق کی نئی ڈیفینیشن سامنے آ رہی ہوں. کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, نہ خرچ کرتے ہیں, نہ کھپاتے ہیں, نہ لگاتے ہیں, اپنی توانائیاں اپنی قوتیں صرف دنیا کے حصول کے لیے خرچ کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے کچھ اور, یہ کر رہے ہیں کچھ اور, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ حقیقت کے اعتبار سے منافق ہیں، گڑبڑ ہے اہل ایمان میں. تو فرمایا میدان حشر میں جبکہ اہل ایمان کو نور ملے گا، نور ایمان ان کے دہ سامنے آئے گا، اور داہنے ہاتھ کا نور جو ہے نور انفاق اور نور اعمال صالحہ وہ داہنی طرف آئے گا، یہ منافقین سے ہی دست ہوں گے، انہیں کوئی نور نہیں ملے گا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا اہل ایمان سے، انظرونا ذرا ہمیں مہلت دو، انتظار کرو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے استفادہ کر لیں، ہم تمہارے نور سے خود اقتباس کر لیں. اب اس کے لیے قسم تصور سے دیکھیے کہ کوئی ایسا مرحلہ میدان حشر میں ہے جہاں چھانٹی کرنی ہے اہل ایمان اور منافقین کی، کافر تو علیحدہ رہ گئے، اب جو مسلمان ہیں ان کی چھانٹی ہے، ان میں چھلنی لگانی ہے کہ کون ہے واقعی مومن اور کون ہے منافق. اس کے لیے یہ شکل ہے جس کی کہ اصل حقیقت تو وہی کھلے گی. اللہ تعالی ہمیں وہاں اہل ایمان میں شامل فرمائے. لیکن اس کا تصور آپ یوں کیجئے کہ ایک گپت اندھیرا ہے، کسی راستے سے گزرنا ہے، اس راستے میں گڑھے بھی ہیں، اور عام طور پر تصور یہ کہ یہ پل سراج جو ہے یہ جہنم کے اوپر ایک راستہ بنا دیا جائے گا، اور سخت اندھیرا، گپت اندھیرا، اس پر سے جب گزریں گے تو جن کے پاس ایمان تھا حقیقی اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے تھے انہیں تو ایک روشنی حاصل ہو جائے گی، اس روشنی کے رہنمائی میں وہ اس کو عبور کر جائے گی. جو منافق تھے وہ خالی ہاتھ، روشنی نہیں ہے، وہ چیخیں گے اہل ایمان کو، روکیں گے ذرا ٹھہرو. جیسے کبھی آپ اندھیری رات میں کہیں جا رہے ہو، کسی ایک آدمی کے پاس لالٹین یا ٹارچ ہے اور وہ آگے آگے مارک مرتا جا رہا ہے، بھائی ٹھہرو ذرا، ہمیں بھی آنے دو ساتھ. اس طریقے سے وہ منافق کہیں گے، ان ضرور نہ نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف اور تلاش کرو نور اگر کر سکتے ہو. یعنی یہ نور دنیا سے کما کر لایا گیا، یہ ایمان وہاں حاصل کیا گیا تھا جس کا نور یہاں ظاہر ہوا ہے، یہ اعمال صالحہ، یہ انفاق فی سبیل اللہ دنیا میں کیا گیا تھا جس کا ظہور نور کی شکل میں یہاں ہوا ہے، اور یہاں کسی کا نور دوسرے کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، اگر جا سکتے ہو دنیا میں لوٹو اور پھر کما کر لاؤ یہ نور. بزور بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے مابین ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس فصیل کے اندر کی طرف رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا. اور وہ ظاہرہ من قبل العذاب، اور اس کے ظاہر اس کے سامنے کی طرف عذاب ہوگا. یہ ادھر رہ گئے تھے وہ ادھر گئے، درمیان میں فصیل ہائی، وہاں رحمت ہے، روح و ریحان و جنت النعیم، اور ادھر اب وہ تسلیت جہیم والا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے گویا کہ یہ ایک چھانٹی ہوگی. ینادونہم الم نکن معکم، اب وہ منافق پکار کر کہیں گے، اب کیونکہ ندا کرنی پڑے گی، فصیل حائل ہو گئی ہے، ذرا چیخ کر کہنا پڑے گا، الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ دنیا میں تو ہم بھی تمہارے ساتھ تھے. تین ینادونہم الم نکن معکم، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانی حتى جاء امر اللہ وغرتكم باللہ الغرور، لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. آگے چل کر یہ فتنہ کھل جائے گا سورہ تغابن میں اور سورہ منافقون میں. فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال و اولاد کی محبت جب ایک حد سے تجاوز کر جاتی ہے یہی فتنہ ہے، یہی بربادی کا ذریعہ ہے. تم نے اپنے آپ کو ان میں مشغول کیا، انہی میں مگن کیا، انہی میں گم کر دیا، تم نے اپنی ساری توانائیاں انہی میں چھپا دی، گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تربس تم، اب تم گو مگو کی کیفیت میں گرفتار ہو گئے، چلے نہ چلے، بڑھے نہ بڑھے. کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، یا کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، جو بھی آپ کہیں، ایک طرف سے یہ کھینچ رہا ہے، ایک طرف سے یہ کھینچ رہا ہے. ایمان مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر. ایمان کہتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں، اور مال اور اولاد کی محبت کہتی ہے بیٹھے رہو گھر کے اندر. یہ کشمکش ہے جس میں تربص میں آدمی مبتلا ہو گیا، وہ نہیں رہا کہ ہر کے بعد آباد، ادھر سے پکار آئے اور ادھر سے انسان جو ہے آواز کی بازگشت کے ساتھ ہی لوٹا اس کے ساتھ چلا جائے. جو فیض نے نقشہ کہتا ہے ایک شعر میں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جلو کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرف کی، خیریت جا راہتے تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحت اہل حوث کی. انسان اس طریقے سے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کر لے، یہ ہے اس سے تم محروم ہو گئے. اور تب تم جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر دلوں میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. غرت تم الامانی اور تھپک تھپک کر سلاتی ہے خواہشات. وہ امانی کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں. وہ امانی کیا ہے؟ اللہ معاف فرمانے والا ہے, اللہ غفور ہے, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, نحنو ابناء اللہ واحد باہو, یہ سب امانی ہے. ذرا تم جاگے تو یہ امانی نے اور تھپک تھپک کر تمہیں سلایا. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. غلط تم المانی ہو حتی جا امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آن پہنچا. وغرت باللہ الغرور, اور اللہ کا نام لے کر تمہیں خوب دھوکا دیا اس دھوکے باز نے. اللہ بڑا غفور ہے, بڑا لطف نواز ہے, یہ کہہ کے تمہیں اور بے عمل کیا. وغرت باللہ الغرور فالیوم لا یوخذ منکم فدیۃ, تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا من الذین کفروا, نہ کافروں سے. دنیا میں تم گڈمٹ تھے اہل ایمان کے ساتھ, یہاں تمہارا حشر ہوگا کافروں کے ساتھ. مآواکم النار, تم سب کا ٹھکانہ اب آگ ہے. ہی مولاکم, وہی تمہاری ہمدرد ہے اور غمخوار ہے. وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ تیسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا, تین آیات پر مشتمل جو یہاں ختم ہوا. اب اس کے بعد آ رہی ہے چھ ہی آیات, سمجھیے, جس میں کہ سلوک قرآنی سامنے آ رہا ہے. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے تو کیسے نکلے اس دلدل سے, اس گندگی سے کیسے اپنے آپ کو پاک و صاف کریں؟ نفاق کی اگر یہ چھوٹ لگ گئی ہے تو اس سے کس طریقے سے اپنے دل کو پاک صاف کریں؟ یہ عملی سوال ہے, اس کا جواب ہے یہاں سے پڑھ گیا. الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ جھک جائے ان کے دل اللہ کی یاد میں اور اس چیز کے سامنے کے جو نازل ہوا ہے حق میں سے؟ یعنی تاخیر و تعویذ کے پھندوں میں نہ پھنسنا. شیطان یہی کہتا رہتا ہے ابھی راؤ ٹھہرو, بڑی زندگی پڑی ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو فلاں ذمہ داریاں ہیں, ابھی تو بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور ابھی یہ کرنا ہے, لہذا حرام خوری بھی کرتے رہو اور جو کچھ کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ. کب وقت آئے گا؟ وہ کس کے پاس پٹا لکھا ہوا ہے کہ ابھی اتنی عمر بقایا ہے؟ الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل, اور نہ ہو جائے وہ ان لوگوں کے مانند جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے. فقال علیہم الامد, تو ان پر ایک مدت دراز بیت گئی. فقست قلوبهم, تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں اب کثیر لوگ فاسقین اور فجار پر مسلم. یہ آپ نے غور کیا کہ یہاں صرف نشان عبرت کے طور پر اہل کتاب کو یہود کی طرف اشارہ کر کے دکھا دیا گیا کہ عبرت پکڑو اے مسلمانوں, یہ بھی مومن تھے, یہ بھی صاحب کتاب تھے, یہ بھی رسول کے امتی تھے, لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ دل سخت ہوتے چلے گئے. جو ہم پڑھا ہے سورہ بقرہ میں, ثم قست قلوبکم فہیت التجارت وشد قسوہ, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ ایسے کہ پتھروں کے مانند, بلکہ پتھروں سے بھی بڑھ کر اپنی کتاب پڑھ سکتی ہے. فرمایا کہیں ایسے نہ بن جانا. اے لمو, اگر یہ محسوس کرو کہ تمہارے دل کے اندر وہی سختی آ گئی ہے, اے لمو, تو جان لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا, اللہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد. زمین مردہ ہوتی ہے, پھر اس میں اثر نو بارش برستی ہے اور فصل لہلہاتی ہے. تمہارے دلوں کے اندر بھی اگر مردری محسوس ہو رہی ہے, اگر تم دیکھتے ہو کہ یہاں ایمان کی بہار نہیں ہے, تو مایوس نہ ہونا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار رہو کہ وہ تمہارے دل میں صرف ایک ایمان کی ایک لہلہاتی حفاظت پیدا کرے. اے نمو ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر دی ہے تاکہ تم عقل سے کام. اچھا, زمین جو مردہ پڑی تھی اس میں حل بھی کراتے ہیں نا آپ, تو دلوں کی زمین میں بھی ایک حل کرانا ہوگا. وہ حل کیا ہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا, بے شک اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں, اور وہ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں, یہ حل چلانے والے زمین کے اندر. دل کا حل یہی ہے کہ مال کی محبت کو اس میں سے نکالو, اور مال کی محبت کو نکالنے کا ذریعہ صدقہ اور قرض حسنا, یہ دو مدے علیحدہ علیحدہ ہیں. صدقہ عام طور پر ہوتا ہے غربا اور مساکین, بیواؤں, یتیموں, محتاجوں کے لیے. اور قرض حسنا اللہ کو دیا جاتا ہے اس کے دین کے لیے. یہ دو مدے ہیں انفاق مال کی. مال خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اللہ کی راہ میں. ایک مد یہ ہے کہ یتیموں کو، فقیروں کو، غربا کو، مساکین کو، بھوکوں کو، ان کو دیں. ایک یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دیجیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے دوسری، اس کو اللہ اپنے ذمے قرض سے قابل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دین ہے. اگر تم انسانوں کو دے رہے ہو تو وہ تمہارے بھائی بند ہیں، تمہاری کوئی بھاوج ہوگی بیوا، تمہارے تو بھتیجے ہوں گے مسکین اور یتیم، تمہارے ہی ہم قوم ہوں گے یہ محتاج، تم نے اپنوں کو دیا. البتہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کا کام قرار دے کر اس کا اجر و ثواب دے گا. لیکن ایک ہے اللہ کے دین کے لیے لگانا، یہ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر اپنے دن میں قرض حسنا شمار کرتا ہے. لہذا یہ دو مدے علیحدہ ہیں. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. ان کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ دگنا بھی کرتا رہے گا اور انہیں اجر کریم سے مزید نوازے گا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ دل کے اندر اس طرح حل کرانے کے بعد جب ایمان کے بیج ڈالو گے تو وہ ایمان جو ہے وہ برگ و بار لائے گا، لہلہاتی ہوئی فصل بنے گی. زمین کو تیار نہیں کیا جا کر آپ گندم کے دانے بکھیر آئے تو گندم بھی ضائع ہو جائے گی. دل کو تیار نہیں کیا اور ایمان کو کوئی بیج ڈالا وہ ضائع ہو جائے گا. دل کو تیار کرو، مال کی محبت اس میں سے خوش ہو اور اس کو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اور قرض حسنا کے ذریعے سے نکال باہر کرو. اب ڈالو ایمان کا بیج، اب جو ایمان لائیں گے. الذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی ہے کہ جو صدیق ہوں گے، والشہداء عند ربہم، اور اپنے رب کے پاس گواہ بن کر کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ ان کے ایمان میں تو بہار آئے گی، اور جن کے ایمان میں بہار ہو ان کے یہ دو اعلیٰ مراتب، صدیقین اور شہداء، وہ اپنے اپنے استاد سبا کے اعتبار سے ان میں سے کسی ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں گے. اگر ہمت ہے اور استعداد ہے تو صدیقیت کا مرتبہ بھی، ورنہ کم سے کم شہادت کا مرتبہ حاصل کریں گے. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ ہوں گے جہنمی. آواز کیوں بدل رہی ہے بار بار، گڑبڑ ہو جاتی ہے. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. اب اس سلوک میں، اس راستے میں آگے بڑھنے میں کیا چیز رکاوٹ ڈالتی ہے؟ دنیا کی محبت، یہی رکاوٹ ہے نا، اور کون سی رکاوٹ ہے؟ اب یہاں اس آیہ مبارکہ میں، یہ بھی اس سورت کی عظیم آیت ہے، عظیم ترین آیت تو اس کی وہ تھی کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ تو ذات و صفات باری تعالیٰ کے مشکل ترین مقامات میں سے. دوسری عظیم ترین آیت اس صورت کی تھی جو نفاق کے یہ مراحل بیان کیے، نفاق کیسے پروان چڑھتا ہے. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتى جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. تیسری یہ آیت ہے جو بہت گمبھیر اور پروفاؤنڈ ہے. اے نمو، لوگوں جان لو، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا جس پر تم ریجھے ہوئے ہو، جس کے تم ہر طرح سے فریفتہ ہو گئے ہو، یہ زندگی ہے کیا؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ آیت اگرچہ قرآن مجید میں دنیا کی زندگی کے بارے میں لہو و لعب یہ تو بارہا آیا ہے، وما الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا، لیکن یہ پانچ الفاظ جو آئے، اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ اس موضوع پر قرآن مجید کا کلائمیکس ہے. کیا ہے اور اس میں مراحل کیا ہے؟ لہو و لعب میں لہو پہلے آتا، لعب بعد میں آتا. یہاں لعب پہلے ہے اور لہو بعد میں ہے. یہ اصل میں انسانی زندگی کے پانچ مراحل ہیں. بالکل بچپن میں زندگی کیا ہے؟ کھیل کود. اس سے زیادہ بچے کو فکر ہی نہیں، کھانے پینے کی اسے فکر نہیں ہوتی، اس کی ماں کو فکر ہوتی ہے جس کو کھلانا پلانا ہے. اس کے لیے زندگی کھیلنا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ذرا آگے بڑھے، تین ایجر سٹیج میں آپ آ گئے، اب تو کھیل کھیل نہیں رہتا، اس میں تماش بھی نہیں آ جاتی. یہ وہ تین ایجر سٹیج ہے جس کو آپ جانتے ہیں، یہ ایڈولیسنس، یہ سب سے خطرناک ہوا ہے. لہو نہیں، لعب و لہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ زینت، بناؤ سنگھار، اچھے کپڑے پہنے ہو، صحیح صحیح بال بنے ہوئے ہو، فیشن کے مطابق ہو، پینٹ میں کریز نہ ہو، تو تب بھی آدمی لڑتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت کانشیس ہوتا ہے وہ نوجوان اس ایج میں کہ ہر مک سکھ سے اس کا لباس وغیرہ سب درست ہو اور بناؤ سنگار پورا کر کے نکلے. اس سے ذرا آگے آدمی بڑھتا ہے تو ان چیزوں سے اب توجہ ہٹتی جاتی ہے. تفاخرم بینکم، اب آپس میں مفاخرت، کوئی کسی چیز پر فخر کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کے اوپر اکڑ رہا ہے، کوئی کسی چیز پر اترا رہا ہے، پھر ان چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش. تفاخرم بینکم، اور ذرا ادھیر عمر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اب مال اور اولاد کی کثرت، محتاط جتنی ہو جائے، جیسے ہو جائے، حلال سے ہو حرام سے ہو. یہ ہے در حقیقت انسانی زندگی کے پانچ ادوار کا خلاصہ. اور یہ جو تکاثر ہے یہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ قبر میں آدمی کو اتار نہ دیا جائے. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ تکاثر غافل کیے رکھتا ہے جب تک کہ یہاں تک کہ تمہیں قبروں میں پہنچ جا پہنچتے ہو قبروں تک. یہ ہے زندگی کے، یہ سائیکل چل رہا ہے، یہ پانچ ادوار ہے. اعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، جیسے مثال بارش کی کہ اس سے جو فصل ابھرتی ہے تو وہ کاشتکار کو بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ اپنی پوری پختگی کو پہنچتی ہے. فتراہ مسفرًا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. ثم یکون حطامًا، پھر وہ کاٹ لی جاتی ہے اور وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. اس وفل آخرت عذاب شدید، یعنی یہاں پہ دو سائیکل بیان کیے گئے. ایک ہیومن لائف کا سائیکل ہے، بچپن، جب نوجوانی، جوانی، ادھیر، بڑھاپا، موت، اور موت کے بعد کیا ہے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جانا. ایک ہے یہ نباتاتی سائیکل، فصل اس کی بڑی لہلہاتی ہوئی، ہریاول کا ایک نقشہ پیش کیا، پھر اس میں زردی آئی، پھر کٹ گئی، اور اب جو ہے وہ اڑ رہی ہے وہاں پر خاک جہاں کل بڑی لہلہاتی فصل نظر آ رہی ہے. وہ بھی سائیکل ہے، یہ بھی ایک سائیکل. یہ سائیکل جو ہے سال میں دو مرتبہ زمینوں کے اوپر یا تین مرتبہ یہ سائیکل جو ہے مکمل ہوتا ہے. ہیومن لائف کا سائیکل 60-70 برس میں جا کر مکمل ہوتا ہے. فرق صرف